يعذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اتباع سنت کے بغیر اجالے بھی اندھیرے ہیں، اتباع سنت کے بغیر اجالے بھی اندھیرے ہیں، اور یہاں تو صاف واضح حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے اگر تم میرے ہی بیٹے ہو تو یہ کام کرو، تو اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو فتبعونی، حضور سے فرمایا گیا آپ اعلان کیجئے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ تعالی کی محبت کا راستہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتا، اتباع سنت سے طے ہوگا. فتبعونی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ پہلو پوشیدہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتباع سنت اس کا نام ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں وہ سنت کے مطابق کر لیے جائیں، بس یہی اتباع سنت ہے. مثلا کھانا کھانا، گھر سے نکلنا، کپڑے پہننا، بیت الخلاء جانا، اور بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا، کاروبار وغیرہ کرنا، اس میں سنت کی اتباع کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہر میں اتباع سنت ہو گئی. حالانکہ یہ ایک محدود مفہوم ہے، یہ مکمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ظاہر میں اتباع ہے، باطن میں بھی اتباع ہے. یہ پہلو پوشیدہ رہتا ہے نگاہوں سے، اور ہے بھی یہ باطن سے متعلق. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، اگر تم ایسا کر سکو کہ رات کو سو تو تمہارے دل میں کسی کے خلاف بغض، حسد، کینہ وغیرہ کھوٹ نہ ہو، تو تم ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے. اب معلوم ہوا کہ باطن میں بھی اتباع سنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ پورا راستہ طے ہوگا اور اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی. اور باطن ہمارا اس وقت درست ہوگا جب ہم اہل باطن سے اپنا باطن درست کروائیں گے، بس باطن اس وقت درست ہوگا. بھئی کسی سے حسد ہے تو علاج کروائیے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مجھے ایک صاحب سے حسد ہے. حضرت نے فرمایا کہ جہاں بھی وہ مل جائیں ان کو سلام میں پہل کریں، گاہے گاہے ان کو ہدیہ بھجواتے رہیں چاہے چھوٹا سا ہی ہو، اور ان کے لیے دعائیں کیا کریں. چاہے آپ کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ حسد ہے، دل نہیں چاہے گا، مگر آپ کریں، دعا کریں. اور سفر سے جاتے ہوئے بھی ان سے ملیں، سفر پر جاتے ہوئے واپس آ کر بھی ملیں. یہ چند اعمال بتا دیے. ہاں، اور ایک عمل یہ بتایا، لوگوں میں ان کی تعریف کریں، بھائی بہت اچھا آدمی ہے. ایسا کرنے سے بھی بہت دل پہ آ رہے چلیں گے کہ حسد دل میں ہے اور تعریف کر رہے ہیں، لیکن حضرت کا حکم تھا، انہوں نے کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد ان کا خط آیا کہ حضرت کمی ہو رہی ہے، حسد میں کمی آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا یہی اعمال جاری رکھے. ایک وقت ان کا آیا، ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت پہلے جتنا حسد تھا اب اتنی محبت ہو گئی ہے. تو اللہ والے کنورٹ کر دیتے ہیں، عجیب ان میں یہ شان ہوتی ہے، علاج بتا دیتے ہیں. ہمارا آپ کا کام یہ کہ اس پہ عمل کریں، بس ہماری کایا پلٹ جائے گی، بشرطے کہ ہم عمل کریں اخلاص کے ساتھ. تو یہ دیکھیے، جتنا پہلے حسد تھا وہ محبت سے کنورٹ ہو گیا. اچھا اس راستے میں امالہ ہے، ازالہ نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے. کسی کو اگر غصے کی عادت ہے تو اس کو غصہ تھوڑی زائل کرایا جائے گا, اس کے غصے کا علاج یہ کیا جائے گا کہ اب جب اس کا غصہ اعتدال پر آ جائے گا تو وہ اس کا غصہ اس کی مشابہت حضرت عمر سے ہوگی. ان کا غصہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں ان کو غصہ آتا تھا, اب جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی اس پر غصہ آئے. فضول خرچی کی عادت تھی, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا تم فضول خرچی پیسے ہی بند کر دو, خرچی نہ کیا کرو, اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا, کانٹا بدل دیا جاتا ہے. تو اب خیر کے کاموں میں خوب خرچ کر رہا ہے. گانے سننے کی عادت تھی, اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم اللہ کی محبت کے اشعار سن لیا کرو, اور اب بہت سے شعرا بہت سے نعت خواں تو آ گئے ہیں, ان کے اشعار ہیں بہت عمدہ وہ سنا کرو, بس اس کو اس طرف پھیر دیا. تو یہ بہرحال یہ حضور کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری اعمال میں اتباع کریں, باطن میں بھی حضور کی اتباع کی ضرورت ہے, تب کہیں جا کے ہم متبع سنت بنیں گے. اور یہ بھی آیت آج گزری, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, چمکتے ہوئے ہوں گے, جو دوسری جگہ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرا واحقت مستبشرا, چمکتے ہوئے چمکتے دمکتے سفید چہرے, اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے. وتسود وجوہ, یہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. جس نے بد اعمالیاں کی ہوں اور توبہ کیے بغیر چلا گیا تو خدشہ یہی ہے کہ اس کے وہی کالا چہرہ اس کا ہوگا قیامت کے دن. اور جس نے انسان کے ناطے بد اعمالیاں تو ہوں گی لیکن توبہ کرتا رہا, تقویٰ کی کوشش کرتا رہا, ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا, ان کے چہرے سفید ہوں گے. اس کا طریقہ بھی بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. بس جو لا الہ الا اللہ کی کثرت دنیا میں کرے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا ہوگا. وہ شعر یاد آ گیا, خواجہ صاحب نے حکیم الامت کے بارے میں کہا تھا, دمکتا ہے چہرہ چمکتی ہیں آنکھیں بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہا ہے, دمکتا ہے چہرہ چمکتی ہیں آنکھیں بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہا ہے, بڑھاپے کے اندر بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہا ہے, تیرا ذکر ورد زباں ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے. بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کی جو کثرت ہے وہ تو عام ایام میں تو ہے ہی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام میں یعنی رمضان شریف میں تو خاص ورد ہمیں یہ بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, جنت کو مانگو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, بس یہ پڑھتے رہیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں, اس کو حضور کے فرمان پر عمل ہو جائے گا. اور یہ بھی آیت گزری, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم لوگ نیکی کی گرد کو, اگر با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ تم لوگ نیکی تو کیا نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے اگر ان چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے جن سے تمہیں محبت ہے. ہم خرچ تو کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے تو ہیں, مگر وہ چیزیں دیتے ہیں جن سے ہمیں محبت نہیں ہوتی. کوئی مر گیا, مرنے کے بعد اس کی چارپائی, اس کے کپڑے, اس کا اگالدان اور پتہ نہیں کیا کیا, پان کی پٹاری, وہ جس اب ہم استعمال کرنے کا جی نہیں چاہ رہا وہ دے رہے ہیں صدقے میں. حکیم الامت نے تو بڑا خطرناک پہلو بیان کیا ہے کہ اللہ کو تم وہ چیز, صدقہ تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, صدقہ کس کو کہتے ہیں, اللہ کے لیے مال خرچ کرنا, تو اللہ کو وہ مال دے رہے ہو جس کو تم خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. یہ حال ہے ہمارا, اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے صدقہ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہ جب تک وہ پسندیدہ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں ان کو نہیں دو گے تو تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے, کہاں سے نیک بنو گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کانپ کر رہ گئے. لہذا مدینہ منورہ کے رؤساء میں شمار ہوتے تھے حضرت ابو طلحہ, سب سے بڑی جائیداد اور باغات انہی کے تھے. اور ایک باغ تو ایسا تھا جو مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا, اس کا کنواں اتنا ایسا عمدہ اس کا پانی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اس کا پانی بہت پسند تھا. ان کے باغ میں حضور تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھی اور اس کنویں کا پانی پیتے تھے, وہ ٹھنڈا بھی تھا میٹھا بھی تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حاضر ہوئے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, مجھے اپنے باغات میں اور مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہی باغ ہے, اس سے موجہ محبت ہے اس باغ سے, اور یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں, آپ کے حوالے ہے, آپ جیسے چاہیں خرچ فرمائیں. تو حضور نے فرمایا بہت بہت برکت کی چیز ہے, بہت برکت کا سودا ہے, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. ہم تو اچھی والی جائیداد بچا کے رکھتے ہیں, اچھی چیزیں بچا کے رکھتے ہیں, دوسری چیزیں دیتے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھوڑا, بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا ان کے پاس. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی نا, صحابہ نے نظر دوڑائی اپنے مال پر, جائیداد پر, اور اپنے دل کا جائزہ لیا کون سی چیز ہمیں محبوب ہے. جس کو جو پسند آئی اور پسندیدہ لگی وہی اس نے اللہ کے راستے میں دے دی کہ یہ آیت ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اللہ فرما رہے تم نیک نہیں بن سکتے, نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں دو گے اللہ کے راستے میں. وہ حضرت زید ابن حارثہ کا گھوڑا, بہت اعلیٰ نسل کا خوبصورت گھوڑا, انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, یہ آیت نازل ہوئی ہے, مجھے سب سے زیادہ پسند یہی گھوڑا ہے, بہت محبت ہے مجھے اس, یہ اللہ کے راستے میں, آپ کے حوالے ہیں, آپ جیسے چاہیں خرچ. یہ معمول یہی تھا صحابہ, مال کو حضور کے حوالے کرتے, یہ آپ کے حوالے جیسے آپ چاہیں. انہوں نے ان سے لیا اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو دے دیا. وہ بڑے دل میں انہوں نے, ان کو افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا, اور حضور سے آ کے اظہار کیا کہ میرا مال میرے ہی گھر میں آ گیا تو یہ کیا ہو گیا. حضور نے ان کو تسلی دی کہ اللہ نے تمہارا مال قبول کر لیا, اب میری مرضی, میں جس کو چاہوں دوں, میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا. کیسا فائدہ ہوا, دینے کا فائدہ بھی ہو گیا, یعنی گھوڑا گیا بھی اور آ بھی گیا, اسی گھر میں آ گیا اور ثواب کا ثواب مل گیا. حضور نے فرمایا کہ تمہیں ثواب مل گیا, بس اب میری مرضی, تم نے میرے حوالے کیا تھا, میں جس کو چاہوں دوں, میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا. اور باپ بیٹے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر, انہوں نے جائزہ لیا دونوں نے اپنے مال کا, تو ان کو پسندیدہ ترین چیز وہ ملی, ان کے پاس کنیزیں تھیں خوبصورت, باندیاں, اس وقت باندیوں کا زمانہ تھا, خوبصورت باندیاں تھیں, جوان باندیاں تھیں. دونوں نے نظر دوڑائی تو یہی دو اپنی اپنی باندیاں ہی ان کو سب سے اچھی لگیں, انہوں نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. یہ آپ کی خدمت میں ہے, جیسے چاہیں, جہاں چاہیں ان کا استعمال مصرف میں خرچ کیجیے. تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح عمل کر دیا, اس آیت پر عمل کر لیا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ کے راستے سے اللہ کی دوستی حاصل کرنا ممکن ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ممکن ہے, ناممکن نہیں, لیکن آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا ہمیں, الذین ينفقون اموال, دیکھیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو, اللہ کے جو اولیاء, اللہ کے دوست ہیں, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ خوف نہ ہونا اور غم نہ ہونا, یہ اولیاء اللہ کے بارے میں, اور کس بات پر ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایمان اور تقوی, ایمان اور تقویٰ، اس پر یہ انعام مل رہا ہے اس کو. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب آئیے دوسرے قرآن کے دوسرے مقام پر، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دن میں بھی رات کو بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی، فلهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کیوں بھائی؟ تقوی کے امتحان میں ہم سب کا پورا پورا کامیاب ہونا یہ ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ راستہ دے دیا کہ ایک کھڑکی اور ہے. یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو اولیاء اللہ کو ایمان اور تقوی پہ مل رہا ہے، تم کو ایمان اور انفاق پر مل جائے گا. ایمان اور انفاق پر، ایمان کی حالت میں پیسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بس کسی طرح بھی خرچ کرو تو اس پر مل جائے گا تمہیں. اپنا مال دے دو، کوئی پسندیدہ کوئی اچھی چیز، اچھی پسند آئی کسی کو دے دو. کچھ ایک، کوئی ایک چیز تو ایسی ہو جو ہمیں پسند ہو اور ہم کسی کو دیں، تاکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا پہ عمل ہو جائے. ہم کو بھی اپنے مال میں ذرا نظر دوڑانی چاہیے کہ کوئی ایک چیز جو ہمیں پسند اچھی لگتی ہو وہ کسی کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں یا کسی دوست کو دے دیں، اس کی قید نہیں ہے، بہرحال دیں کسی کو. اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو دے دیں، اس پر وہاں بھی عمل ہو جائے گا، مگر دیں تو صحیح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور احد کے موقع کا بیان، آج وہ آیات گزری، احد کا موقع بڑا عجیب موقع تھا، تمام اکابر صحابہ اس موقع پر موجود، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی موجود، لیکن نقصان اٹھانا پڑا حضور کے ایک حکم کی نادانستہ خلاف ورزی پر. جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی، وہ اس نادانستہ اس میں سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، اس پر نقصان اٹھانا پڑا. تو اب آپ غور کیجئے کہ ہم تو جان جان کے نافرمانیاں کرتے ہیں، جان جان کے، اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کہتا ہے کہ آج کل اس کی گنجائش ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، مولانا لوگوں کی باتیں ہیں. تو مختلف بہانوں سے ہم نافرمانی کر لیتے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے غلطی سے، یعنی سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی حضور کے فرمان کو، لیکن اس کا وبال بھگتنا پڑا عہد کے موقع پہ، اور فتح کے جو نقشے تھے وہ شکست میں بدل گئے. یہ ہوا ہے، نقصان اٹھا، 70 صحابہ شہید ہوئے. تو بھائی ہم نہ جانے کن کن احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ہم غور کریں. تو یہ جو اللہ کے عذابات آتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے مختلف صورتوں میں، تو جتنی بھی آ جائے یہ تو کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لمحات کی قدردانی نصیب فرمائے. اور یہ بس جب عید کا چاند نظر آئے تو ہماری مغفرت ہو چکی ہو، بس اللہ تعالی ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں اس مہینے میں، جہنم سے آزاد فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.